الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير المعين. دروس بڑے محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہاں کا جو ہفتہ وار سلسلہ ہے، اس میں جب بھی مجھے موقع ملا، ہم نے کوشش کی ہے کہ حالات حاضرہ پر گفتگو کریں. حالات حاضرہ کی وضاحت میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں. اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے عموماً کہ جو حالات خصوصاً عالم اسلام اور ان ممالک میں کہ جہاں اس وقت اسلامی بنیادوں پر کوئی ایشو ہے، کوئی سیاست ہو رہی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان موضوعات کو کور کریں. موقع ملتا ہے مہینے میں ایک آدھ دفعہ میں، اور مہینے میں حالات اتنے بدل چکے ہوتے ہیں، اتنی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، اتنا اوپر نیچے ہو چکا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیا موضوع ہے، نئی بات ہے. گزشتہ جو بات رہی تھی، میرا خیال ہے کہ روش ہم نے یہاں اپنائی تھی کہ زیادہ تر ہم سوالوں کے جوابات کی صورت میں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کتنی معلومات ہے، آپ لوگ کس میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے خبریں لا رہے ہیں. اس لیے فائدہ یہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ آپ کے بھی جو تاثرات ہوتے ہیں، آپ کی جو اپروچز ہوتی ہیں، اس کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی بھی ایک دو باتیں میں مقدماتی کر کے اور پھر آپ کے سوالات کا انتظار کروں گا. جیسے جیسے آپ نے سوالات کیے، انشاءاللہ اسی کے مطابق جواب دیں. مقدماتی باتوں میں سے آنے والی تبدیلیاں جو اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں، اس میں سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ گزشتہ 3 سالوں سے ہے اور آج بھی وہ پہلے نمبر پر ہے. ایشو کے اعتبار سے وہ دمشق اور شام کا موضوع ہے، جو اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو کم نہیں کر پایا. ابھی تک وہ اسی طرح سے پہلا عالم اسلام کا بڑا ایشو، جو کہ تازے ایشوز جنہیں کہیے کہ ہم اپنے زمانے میں عصری تقاضوں کے مطابق یا مؤثر جو ہماری تاریخ ہے اس میں ہم کہیں گے کہ جو ایشوز وجود میں آئے ان 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، تو اس وقت پہلے نمبر پر اہمیت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو گئی ہے. اس سے پہلے لیکن جو عالم اسلام کا اصل ایشو ہے، عالم اسلام کا پہلا ایشو ہے جس کو کبھی بھی جب تک کہ حل نہ ہو جائے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ مسئلہ قضیہ فلسطین ہے. اس کی اہمیت کبھی بھی، حیثیت کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی وقت کوئی اور ایشو تھوڑا عرصے کے لیے اوپر آ جائے، لیکن اصل میں فلسطینی ہمارا ہاٹ ایشو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام کا. رہبر معظم کے بقول یا خود امام خمینی اس پر تاکید کرتے رہے، ابھی سید حسن نصر اللہ اس پر تاکید کرتے ہیں، اور آخری تقریر جو میں نے تفصیل سے آغا کی سنی سید حسن نصر اللہ کی، اس کے بعد کی جو تقریر ہے وہ میں سن نہیں سکا ہوں، لیکن جو تقریر میں نے آخری ان کی تفصیل سے سنی تھی، اس میں انہوں نے اسے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ایشوز ہمارے معاشرے میں، ہمارے سامنے بظاہر چند سالوں میں اٹھے ہیں، وہ ہمیں اصل قضیے سے غافل کر دیں. باقاعدہ انہوں نے متوجہ کیا ہے عالم اسلام کو، ہمارا ایشو، ہاٹ ایشو وہی ہے، ہم فلسطین کو نہ بھول جائیں، ہم اسرائیل جیسے وجود کو نہ بھول جائیں، بیت المقدس کی آزادی کا مسئلہ کم تر یا کم حیثیت یا اہمیت کا حامل نہ ہو جائے. باقاعدہ انہوں نے اس پر بحث کی، تاکید کی ہے. تو بہرحال ہمیں بھی انشاءاللہ متوجہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاٹ ایشوز اٹھتے رہتے ہیں، عالم اسلام میں مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے عالم اسلام کی جڑیں وابستہ ہیں موجودہ زمانے میں، وہ مسئلہ فلسطین یا قضیہ فلسطین ہے. لیکن جو اس کے علاوہ ان 5-8 سالوں میں ایشوز بن گئے ہیں، اس میں ایک دمشق کا موضوع ہے کہ جو اس وقت پہلے نمبر پر ہے. عراق میں ہونے والے الیکشنز ہیں، اس کی اہمیت اپنی ہے. دوسرے نمبر پر اس وقت عالم اسلام کا بڑا قضیہ ہے. تیسرے نمبر پہ خود افغانستان میں الیکشن ہوئے ہیں. یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی عالم اسلام کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے مربوط ہیں دنیا میں وہابیت، تکفیریت کے جو بھی اس وقت مسائل ہیں مربوط بنتے ہیں، اس لیے بھارت وہ بھی ایک ہاٹ ایشو ہے. اس کے بعد ہم کہیں گے خود پاکستان ہے، عالم اسلام کو بہت فکر رہتی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ہونے والے دھماکے، اس میں ہونے والی گفتگو. یعنی میں ابھی پچھلے مہینے عراق اور ایران میں گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اتنی اہمیت ہم نہیں دے رہے تھے اس ہونے والی گفتگو کو، کہ جو وہابیت سے ہماری گورنمنٹ بیٹھ گئی ہے بات کرنے کے لیے، تکفیریوں سے بیٹھ گئی ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اسے دنیا میں بڑا ہاٹ ایشو عنوان سے دیکھا جا رہا تھا کہ کیا ہوا، اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا. پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی دنیا بہت متوجہ ہے کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے دنیا کے لیے، ہم اسے بہت ایزی لے رہے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک ایشو ہے جو یہاں پر ہے پاکستان کا، جو نمبرنگ کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ شاید آ جائے گا. اس کے بعد بھی ایران میں مسائل اپ ڈاؤن ہوتا ہی رہتا ہے, کبھی کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے, کبھی کوئی بری خبر مل جاتی ہے, لیکن ایران جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اسٹیبل ہے. لیکن بہرحال آنے والی حکومتیں کبھی کوئی اچھا کام کر دیتی ہیں, کبھی کوئی برا کام کر دیتی ہیں, تو وہ بھی منظر عام پہ آتا رہتا ہے, وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے. ترکی ہے جو بہت تیزی سے آیا تھا عالم اسلام کا لیڈر بننے کے لیے گزشتہ چند سالوں میں, اور پھر بہت تیزی سے جو ہے وہ زوال پذیر ہوا ہے. اور ابھی اردوغان کا آخری بیان بہت ہی برا ہے, جس میں وہ اسرائیل سے کھل کے روابط کی بات کر رہا ہے. روابط کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے, رابطہ قائم ہے, سفارتی تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, لیکن اب اس نے اور زیادہ ان روابط کو گہرا بنانے کی بات کی ہے. اردوغان جیسے آدمی نے, جس کو ہم بہت اچھا آدمی سمجھ رہے تھے, لیکن وہ بہت بری طریقے سے. اسی طرح سے سعودی عربیہ کا ایشو ہے, وہاں پر بھی مسائل اٹھے ہوئے ہیں, تحریک وہاں پر بھی پہنچ چکی ہے, اس نے بھی تبدیلیاں, بنیادی تبدیلیاں ان کی گورنمنٹ میں یا ان کی بادشاہت میں آ رہی ہیں, وہ بھی ایک ایشو ہے. بحرین کا مسئلہ ہے کہ جہاں آج چار سال قریب ہے کہ مکمل ہونے والے ہیں, ان کی تحریک کو تحریک کسی طرح سے نیچے نہیں آ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, قربانیاں مسلسل دے رہے ہیں, مسلسل لوگ زندانوں میں جا رہے ہیں, اسیر ہو رہے ہیں, مظاہروں میں زخمی ہو رہے ہیں, لیکن وہ تحریک الحمدللہ نیچے نہیں آ رہی ہے. یمن کا ایشو ہے, یمن کا مسئلہ جو ہے وہ بہرحال دنیا کی خبروں میں بہت کم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرف ہم ہیں, کیونکہ جہاں پہ بھی ایک طرف ہم ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم مقابلے میں اس وقت وہاں پہ, ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو انقلابی بنیادوں پر حزب اللہ سے متاثر ہیں, وہ طاقتیں جو ایران سے متاثر ہیں, یعنی حوثی خاندان ہے یا خود زیدی فرقہ ہے, تو کیونکہ اس طرف ایک طرف ہم بنتے ہیں, تو اس لیے وہ ذرا عالم اسلام میں کم ان خبروں کو شو کیا جاتا ہے. مصر بڑا ہاٹ ایشو ہے اس وقت, نوعیت کے اعتبار سے بہرحال جو غلطیاں یا مسٹیکس کی ہیں مرسی اور اخوان المسلمین نے, اس کے بعد اس کی ویلیو, اس کی حیثیت بہت کم ہوئی ہے, لیکن بہرحال اگر تبدیلی کو بڑی آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو عالم اسلام خصوصاً عرب دنیا پہ پڑتا ہے, اس لیے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. بہرحال یہ 8-10 ایشوز تھے کہ جو اس وقت ہم اگر خدا توفیق دے تو انشاءاللہ سبھی پہ تھوڑی تھوڑی بات کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے سوالات ہی کی صورت میں انشاءاللہ بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مائک بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, یعنی اس ایشو کو بھی جو ہے نا وہ شامل کیا جا سکتا ہے. 11th-12th ایشو کم سے کم بن سکتا ہے کہ ہمیشہ منہ پہ آ رہا ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے, نہ بندے نظر آئے نہ کچھ, یعنی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. جیسے قضیہ فلسطین میں حل ہوتا ہے, ایسے یہ مائک کا مسئلہ بھی, کوئی اس کا کچھ کریں, کوئی ترتیب خوبصورت چھوٹا سا کوئی کہیں بنے, کوئی بیٹھ کے بات کر سکے, اس طرح جیسے منہ پہ آ رہا ہے اس طرح سے نہ ہو, خدا ان شاء اللہ میں توفیق دے کم سے کم اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں. جی بسم اللہ. جی
عراق کی جو الیکشن
جیت گیا, بہت تیز خبریں آ رہی ہیں, جیت گیا. آج پہلا دن تھا کہ وہاں پر گنتی شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. 11 صوبوں میں جہاں سے انہوں نے ابھی تک ووٹنگ یا بقول ان کے کہ زیادہ تر گنتی ہو گئی ہے, تو مالکی ابھی تک پہلے نمبر پر ہیں, لیکن جیتنے والی بات ابھی نہیں, ابھی جو ہے وہ 3 مراحل میں وہاں کے الیکشن. بہر عراقی پہلا موضوع ہے تو ہم اسی کو لے کے ختم کرتے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد. عراق جہاں یہ تیسرا الیکشن ہے صدام سے نجات کے بعد, جب سے صدام سے نجات ملی ہے تیسرا الیکشن ہے پارلیمنٹ کا, اور پہلا الیکشن ہے امریکہ کے بغیر, اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. امریکہ کا کہنا یہ تھا, جیسے افغانستان میں اس نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسٹیبل ہو سکیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انتخابات کر سکیں, عوامی کوئی کام کر سکیں جس کا احاطہ پورے عراق پر ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری مدد کے بغیر کر سکیں. یہ دعویٰ تھا ان کا عراق کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. افغانستان بیٹھے ہوئے ہوں, عراق سے فارغ ہو گئے, 3 سال ہو گئے آج عراق سے ان کو فارغ ہوئے, اور یہ پہلا الیکشن ہے ان کی موجودگی کے بغیر. یہاں پر آپ کو معلوم ہے گزشتہ الیکشن کا جو نتیجہ نکلا تھا اس میں ایاد علاوی پہلے نمبر پر آئے تھے, جو الائنس انہوں نے بنایا تھا, شیعہ لبرل کہلاتے ہیں, وہ شیعہ ہیں لیکن لبرل ہیں, دین سے ان کو تعلق نہیں ہے, انہوں نے الائنس بنایا تھا, اہل سنت تنظیموں کو زیادہ تر اپنے ساتھ ملایا تھا, اور وہ پہلے نمبر پر آ گئے تھے. 91 سیٹیں ان کے پاس تھیں, 89 سیٹیں مالکی گروپ کے پاس تھیں, نوری مالکی کے پاس تھیں. اس کے بعد پھر آتا تھا عمار الحکیم کا نمبر ہے, اس کے بعد پھر کہیں جا کے دوسرے اہل سنت دنیا کے دوسرے لوگ شروع ہوا کرتے تھے. اس دفعہ الیکشن کے اندر جو الائنس بنے ہیں اس میں سب سے زیادہ مضبوط الائنس نوری مالکی کا تھا. یہ خالی شیعہ نہیں ہے, یہ شیعہ سنی دونوں پر مشتمل ہے. نوری مالکی دوسرے نمبر پر جو الائنس بنا ہے وہ خود عمار حکیم کے انڈر میں ہے. ان کا نام قانون, دولت القانون کے نام سے کھڑے ہوئے ہیں نوری مالکی. وہ مواطنین کے نام سے کھڑے ہوئے, مواطن یعنی مراد یہ کہ شہروند, یا مواطن یا یعنی مراد یہ کہ عراقی قوم, اس طرح کا ایک نعرہ ہے ان کا. کس کا؟ عمار الحکیم کا. وہ دوسرا بڑا گروپ ہے. ان کے پاس اس وقت اہل سنت اور شیعہ بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں جو الائنس مل کے بنایا انہوں نے, وہ دوسرا بڑا الائنس ہے. تیسرا احرار کے نام سے جو مختص صدر کا بنا ہوا الائنس ہے, وہ خود نہیں ہے بقول ان کے, میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں وہ, لیکن جن کی یعنی ان کو سرپرستی حاصل ہے ان افراد کی, جنہوں نے احرار کے نام سے یعنی آزاد لوگوں پر مشتمل تیسرا الائنس انہوں نے بنا رکھا ہے, بہت بڑا الائنس بنتا ہے وہ. چوتھا وہاں پہ اہل سنت دنیا کا ہے اسامہ نجفی جو یہ گزشتہ پارلیمنٹ کا اسپیکر رہا ہے, اہل سنت دنیا میں بڑا نام ہے. اس نے چوتھا الائنس بنایا ہوا ہے, اس نے بھی کچھ شیعہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے لیکن بڑی زیادہ اہل سنت دنیا اس کا ساتھ ہے. چوتھا آدمی جو ہے وہ صالح مطلق نامی بندہ ہے, اچھا بڑا آدمی ہے یہ بھی, عراق کے اندر ایک بڑی اہل سنت دنیا کی فگر ہے. اس نے پانچواں الائنس بنایا ہوا ہے. چھٹا الائنس جو ہے وہ معروف کردیوں کا ہے, جس میں دو بڑے گروپ ہیں, یعنی یہ خود جلال طالبانی کا ہے, ایک مسعود بارزانی کا ہے, ان کے الگ اپنے الائنس چل رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو بڑے الائنس جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جن کا ہوتا یہ ہے کہ یہ یا کسی کا ساتھ دیں گے یا خود بنائیں گے, یعنی دونوں باتیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یا یہ خود اس قابل ہو جائیں گے گورنمنٹ بنا لیں. اچھا 50% سے زیادہ سیٹیں لینا ضروری ہیں. اصل بات یہ ہے اگر کسی الائنس کو الگ اکیلے وزیر اعظم اپنا بنوانا ہے تو اس کو کم سے کم 50% سیٹیں لینی ہوتی ہیں. یہ الیکشن تینوں چیزوں کا ہے, یہی پارلیمنٹ کا الیکشن ہے, یہی وزیر اعظم کا تعین کرے گا اور یہی صدر کا تعین کرے گا. لیکن اس طرح سے تھا کہ صدر کے لیے جو انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا ہے وہ 75% کا رکھا ہوا ہے, یعنی 75% پارلیمنٹ کے ممبرز جس کو کہیں گے وہ بنے گا صدر, لیکن وزیر اعظم کے لیے نہیں. وزیر اعظم کے لیے 50% پلس 1 یعنی 51% جس کی طرف بھی ووٹ پڑ گیا وہ آدمی اپنی حکومت بنا لے گا. پر قوی امکان یہ ہے کہ اس دفعہ بھی نوری مالکی ہی حکومت بنائیں گے, سب سے مضبوط الائنس کے ساتھ آ رہے ہیں, ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں. آج پہلا دن تھا, ووٹ جو کھلے ہیں اور نام آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی تک انہیں کا الائنس جیت رہا ہے, بغداد سے ابھی تک انہیں کا الائنس جیت رہا ہے, بقیہ صوبوں سے بھی. کبھی امکان یہ ہے کہ موقع انہی کو ملے گا, پارلیمنٹ کامیاب نہیں, کیونکہ 328 سیٹوں پر ہو رہا ہے یہ الیکشن. 328 سیٹوں میں سے امید یہ ہے کہ 120 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے جو لوگوں نے یہاں اندازے لگائے ہوئے. 120 سیٹیں بہت بڑا فگر ہے. ہاں بات اہم تھی, کہاں رہ گیا یاد علاوی, اس کا الائنس کا کیا ہوا؟ تو وہ اس نے الائنس جو بنایا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا, سارا ہی حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب اس کا اپنا الائنس نہیں, اپنی تنظیم رہ گئی, وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے لیکن وہ امید یہ ہے کہ 4%, 6%, 5% سے زیادہ ووٹ نہیں لے پائے گا. لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن مجھے اس سے بھی کم امکان ہے کہ وہ لے گا, کیونکہ وہ کسی بھی طرف کو راضی نہیں کر سکا, سعودی عربیہ اس پر اعتماد نہیں کرتا. ہاں اہم بات, دو ہی ممالک ہیں کہ جو اثر انداز ہو سکتے ہیں, دنیا اس طرح سے کہتی ہے کہ ایک اہل سنت دنیا ہے جس پر سعودی عربیہ متاثر کر سکتا ہے ان کو, اور ایران شیعہ دنیا جن کو ایران متاثر کر سکتا ہے. پروپیگنڈا ہی ہے, بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ وہاں اصل میں جو ہو رہا ہے نا وہ امریکہ مخالف اور امریکہ حامی لوگ لڑ رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن دنیا میں اس کو اس طرح سے نہیں پیش کرتے, اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بھائی ایک کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے ایران, ایک گروپ کو سپورٹ کرتا ہے سعودی عربیہ, جبکہ غلط ہے. وہاں کے لوگوں کی تقسیم ہے نا دیکھنے میں آتی ہے, وہاں جائیں تو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ کے حامی رہے, امریکہ کو اب بھی چاہتے ہیں, صدام والا کوئی چکر نہیں ہے, اس کی پارٹیز الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں, وہ تو آ ہی نہیں سکتا, وہ بات ہی نہیں ہے, وہ بحث ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ کو رہنا چاہیے, آ جانا چاہیے, ہمارے مسائل وہ حل کرے گا, اور ایک گروپ ہے کہتا ہے نہیں, ہمیں بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی بڑی طاقت کے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اصل میں الیکشن ان دونوں کے درمیان ہے کہ نوری مالکی جو ہے وہ اس وقت اس معنی میں بہت بڑا آدمی ہے. بہت دھماکے کیے گئے, بہت حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ الیکشن اپنے مقرر وقت پر ہو رہے ہیں, بھرپور شرکت کے ساتھ ہو رہے ہیں. اتنی پروپیگنڈا مہم تھی کہ واقعا ہم پاکستان میں بھی دیکھی ہے ہم نے, لیکن وہاں دیکھی تو واقعا تنگ آ گئے. اتنا الائنس, 36 الائنس بنے ہوئے ہیں, صرف 36 الائنس بنے ہوئے, 36 الائنس کہاں, پچھلے الیکشن میں 11 الائنس سے زیادہ نہیں تھے پچھلے الیکشن میں, ابھی 36 الائنس بنائے گئے. الائنس کی بات کر رہا ہوں, آرگنائزیشنس کی بات نہیں کر رہا. آرگنائزیشن ہزار میں چلی جائیں گی, اگر لڑنے والی الیکشن کی پارٹیز دیکھیں گے تو ہزار میں چلی جائیں گی. میں الائنس کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے گروپ بنے گئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سوائے اس صوبہ امبار کے, کہ جس میں دونوں امپورٹنٹ شہر آتے ہیں یعنی فلوجہ اور رمادی, ان اس ایک صوبے کے علاوہ امید ہے ہر جگہ پر انشاءاللہ 70% سے زیادہ ووٹنگ ہونی ہے، ووٹ کاسٹ ہونا ہے 70% سے زیادہ. یہاں کا امکان 20-25-30% کا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے الیکشن میں حصہ لینا، مسئلہ یہ کہ اس علاقے کے اندر تکفیریوں نے، یہ بارڈر پر ہے شام کے الانبار، اس کی سرحدیں ملتی ہیں، صوبہ ہے عراق کا، اس کی سرحدیں ملتی ہیں شام سے. شام کے اندر جتنا بھی پہلے لاجسٹک سپورٹ ہوتی تھی وہ اسی علاقے سے ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ان کے جتنے بھگوڑے ہیں وہ سب اسی علاقے کے اندر آئیں، جو بھی شام سے بھاگے ہیں وہ سب ان علاقوں کے اندر آئیں. ابھی وہ اس علاقے کے اندر اپنی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، اس علاقے کو آزاد کر کے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ جنگ بہت شدید جنگ ہے جس وقت ہو رہی ہے. نوری مالک نے فوراً فیصلہ نہیں کر لیا، دنیا اس کو اس طرح سے دیتی ہے کہ شیعہ سنی آبادیوں پر حملہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ اب ڈکلیئر ہو چکا ہے شیعہ سنی سب کے لیے عراق میں، کہ جو کوئی رمادی میں یا فلوجہ میں یا انبار میں ہے یہ سب تکفیری ہیں، یہ سب وہ خبیث ہیں کہ جو خطرہ نہ یعنی شیعوں کے لیے بھی ہیں سنیوں کے لیے، ان کے لیے نہ مطلب سنی نہ شیعہ ہے، یہ کسی کو بھی بچانا نہیں چاہتے، یہ ہر ایک پر حملہ کرتے ہیں. یہ ایک دن دھماکہ کرتے ہیں کربلا میں، ایک دن کریں گے نجف میں، دوسرے دن کریں گے بغداد میں، یعنی یہ سب کو مارتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات وہاں کی عوام پہ کھرلی ہوئی. آپریشن کے خلاف کوئی آواز نہیں تھی وہاں، ہم وہیں تھے الیکشن یعنی جب یہ سب آپریشن چل رہا تھا، 4 مہینے ہو رہے ہیں یا 3 مہینے ہو رہے ہیں اس آپریشن کو، ہم نے پورے 11-12 دن گزارے ہیں وہاں پر، ایک بھی مخالف کسی بھی علاقے میں ایک بھی مخالف اس الیکشن اس آپریشن کا نہیں تھا. سب کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے، ختم کریں کب تک، کیونکہ ساری گاڑیاں جو بم کی تیار ہوتی ہیں وہیں سے آتی ہیں، جتنے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں جو آگے پھٹتے ہیں وہ سب اسی جگہ سے آتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر الحمدللہ آپریشن کامیاب آپریشن ہے، بہت مضبوط اسٹیپس لیے گئے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ مخالف تھا اس طرح کی کسی بھی کارروائی کا ان علاقوں میں، لیکن یہ اسٹیپس اٹھائے گئے اور امید ہے انشاءاللہ اس کا الیکشن کے بعد اور زیادہ امید ہے کہ اچھا نتیجہ نکلے گا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ارے مروا دی، ڈائریکٹ پاکستان پہ آ گیا. آخری میں پاکستان پر بھی آتے ہیں، امپورٹنٹ موضوع پاکستان سوال کر دیں، آخری میں آتے ہیں.
انڈیا میں جو کشمیر کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا کیا عالم اسلام پہ اثر ہو رہے ہیں؟ نئے شیعہ عالم بھی اس کے اندر پارٹ لے رہے ہیں، اس حوالے سے
کشمیر والا ایشو بہرحال امپورٹنٹ ایشو تھا، رہنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارا عوامی ایشو نہیں تھا. اگر کاش کشمیر کو ہم عوامی ایشو بنانے میں کامیاب ہو جاتے، عوام کا دل دھڑکتا کشمیر کے لیے اور وہ قربانی دینے کی بات کرتے، نہیں ہو پایا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنا بھی سلسلہ رہا یہ عوام کے ہاتھوں میں نہیں تھا. اب جن طاقتوں کے ہاتھوں میں تھا ان کے مفادات کا ایشو ہے، کبھی وہ الیکشن یعنی کبھی وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جہادی حرکت باقی رہنی چاہیے، لڑکوں کو لے آیا جائے، تیاری کی جائے، بھیجا جائے، اسلحہ پہنچایا جائے، جب تک ان کے مفادات میں ہوتا وہ کرتے رہتے ہیں، جب ان کے مفادات یا پریشر پڑتا ہے وہ روک دیتے ہیں ہاتھ. اس وجہ سے یہ بیچارہ 50-60 سال سے بہت ہی قسمہ کرسی کی حالت میں رہا. 91 میں بہت اچھا اٹھ گیا تھا، 91 سے لے کے 90 بلکہ مشرف کے زمانے تک بہت اچھا رہا، چلتا رہا، لیکن پھر بہرحال صلح کی باتیں شروع ہو گئیں اور پھر آپ کے سامنے جو اس جہاد کا بیڑا غرق ہوا ہے. اب وہاں پر جو عوام ہے، جو 100% جن کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ وہاں کی ایک تنظیم وہ بھی ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان دونوں سے آزادی کی بات کرتی ہے، یاسین ملک جس کا قائد ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا وہ، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. ابھی بھی وہاں پر عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ پاکستان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، پاکستان کے غم میں غم مناتے ہیں. ابھی کرکٹ کا میچ ہو جائے تو وہاں کے سارے کشمیری آپ کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ یعنی اور ان کو ریئیکشن بھی ملتا ہے پھر بعد میں، انڈیا کی طرف سے ریئیکشن بھی ان کو بہت سخت ملتا ہے، لیکن وہ کھڑے. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو انڈیا چاہ رہا ہے کہ ثابت کرے کہ اس جگہ پر جتنا بھی حالات خراب تھے، دہشت گردی کہے وہ اس کو، یا ہم کہتے ہیں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، جو بھی آپ اس کو کہیں، اب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، حالات دوبارہ نارمل ہو چکے ہیں، اب یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی امنیت کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں پر لوگ راضی ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، یعنی یہ اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس میں شیعہ ہیں اور وہ بھی مجبور ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حصہ نہیں بنے اور خالی خاص لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو ساری سیٹیں بولی جائیں گی، ہمارا کوئی رول ہی نہیں بنے گا اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو. اس لیے بہت سارے اہل سنت اور بہت سارے شیعہ مجبوراً جو ہے اس الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں، وہاں پر مجبور ہیں کہ بنیں. لیکن بات اصل کیا ہے، انڈیا سے آزادی، اور وہ سوائے مسلح جد و جہد کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلح جد و جہد کے بغیر آپ کو وہ آزادی مل جائے، آپ کو وہ آزادی دے دیں، کشمیر کو وہ آزاد کر دیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آیا یہ آزادی یعنی اتنی آسانی سے انڈیا اس علاقے کو چھوڑ دے گا؟ یہ بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کی آزادی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو انڈیا میں کم سے کم گیارہ اور لوگ کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ تحریکیں انڈر گراؤنڈ انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور سب علیحدگی پسند تحریکیں، سب اپنے اپنے علاقے، یعنی انڈیا بچے گا ہی کچھ نہیں اگر وہ ساری تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. اس لیے بہت مشکل کام ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ کشمیری بھی ہمارے اس نتیجے پہنچے ہوں گے، کیونکہ برابر میں جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے، تو ہم شاید الیکشن کے ذریعے سے کچھ حقوق اپنے دلوا سکیں، تو شاید اس سلسلے کا. لیکن یہ کہ بہت زیادہ کوئی اثرات ہوں گے عالم اسلام کے اوپر، میری نگاہ میں اس ایشو کو اس طرح سے اٹھا ہی نہیں رہے کہ وہ عالم اسلام پر اثرات مرتب کر سکے. بسم اللہ. کر دیا گیا یا مطالبہ کیا گیا؟
جو خبریں آئی ہیں وفاق کی طرف سے
نہیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں. میرے پاس کل کی خبر یہ ہے کہ آغا سیستانی نے بات کی ہے ٹیلیفونک، اور انہی سے کی ہے، اور وہ بحرین میں ہی ہیں ابھی. ہاں، ان کی ملک بذری کی بات ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بہت سخت ریاکشن دکھایا کہ یہ ہوا کیوں. یہ وہ اس طرح سے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو معلوم ہے 4 سال ہو رہے ہیں تحریک کو، اور لوگوں کو جابوں سے فارغ کر دیا گیا ہے. لوگوں اقتصادی لحاظ سے بہت بدحالی کا شکار ہو گئے تھے، بزنس نہیں چل رہا. منامہ جیسی جگہ بالکل بند پڑی ہے، بقیہ شہر چل رہے ہیں لیکن منامہ جو کیپٹل ہے وہ بالکل بند ہوا ہوا ہے اس وقت. بقیہ جتنی شیعہ آبادی ہیں وہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اور 1-1.5 لاکھ آدمی اگر یہاں شرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں 1.5 لاکھ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20% آدمی، 25% آدمی ایک مظاہرے میں شرکت کرتا ہے. 20-25% آدمی کسی ملک کا کسی مظاہرے میں شرکت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مفلوج ہوا ہوا ہے، یہ بالکل اقتصادی لحاظ سے مفلوج ہو گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آزادی نہیں ہے ان کو، میڈیا آزاد نہیں ہے ان کے پاس، اسپوک مین نہیں ڈال رکھتے، کوئی اپنا میڈیا ٹیلی ویژن نہیں ہے، زیادہ تر تحریک انہی سوشل میڈیاز پہ چلا رہے ہیں، موبائل سے موویز بناتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ فیس بک پر ان کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. یعنی اس طرح سے چل رہی ہے تحریک، بہت بڑا میڈیا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہاں پر اقتصادی حالات بدحال ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، آغا سیستانی سے لوگوں نے فتوے لیے، اور خمس جو ہے وہیں پر وہاں کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور بہت زیادہ باہر سے بھی قوم سے اس قوم کے لیے آنے لگا تاکہ وہ قوم کچھ نہ کچھ مزاحمت یا مقابلہ کرتی رہے. جب یہ بات کھل گئی کہ یار سارا نہیں تو بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ آ رہا ہے آغا سیستانی کی طرف سے، اور اس میں شامل ہیں ان کے وکیل جو یہاں پر ہیں، تو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا کہ اس بندے کو یہاں سے باہر نکالو، کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں یہ رابطہ ہیں. اب کیا ایسا نہیں ہے، رابطہ ایک آدمی ہاں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ہٹ بھی جائے بیچ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کی نگاہوں میں ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے بیچ میں اس کو نکال دیں گے سسٹم صحیح ہو جائے گا. تو انہوں نے بہت سا اسٹیپ لے لیا کہ اس کو باہر نکالو، اس شخصیت کو باہر نکالیں. بہرحال اس کے خلاف جو ریئیکشن آیا ہے وہ ہمارے خود وہاں کی ساری قیادتوں نے لیا ہے، یعنی شیخ سلمان ہو یا شیخ محمد سلمان ہو یا خود آغا عیسیٰ قاسم ہو، شیخ عیسیٰ قاسم، انہوں نے بہت سا اسٹیپ لیا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم تو تباہ کر دیں گے اگر ایسی کوئی بات ہوئی. یعنی ایک عالم دین کو ملک بدر کرنے کی بات کی گئی، اس کا مطلب ایسا ایسا ہر عالم دین کے اوپر بات آ سکتی ہے. تو انہوں نے بہت سا اسٹیپ لیا ہوا ہے، اس لیے مجھے ابھی یقین نہیں ہے کہ وہ ملک بدر ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے کوششیں جاری ہیں. اب یہ آخری خبر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں اس کو دیکھوں گا کہ ایسا ہو تو نہیں گیا کہ وہ چلیں گے، لیکن مجھے ایسا مشکل سے لگ رہا ہے. درود پڑھنے محمد والے محمد.
سر، ترکی کے حوالے سے جیسے مشرف نے اپنے دور میں بھی کافی اس کو پسند کیا اور اس طرح سے تعلقات بہتر کیے، ابھی بھی میڈیا میں بھی اور کچھ پولیٹیشن جو ہیں وہ اس کو آلات بہتر کرنے کے کوشش کرنے لگے ہیں، اس صورت میں آپ
ترکی میں پہلے بھی شاید آپ دوستوں میں بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں مشرف جیسے لوگ کی جو مسلمان بھی ہیں اور سیکولر بھی رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کی اکثریت یعنی اکثر سیاستدان، اکثر پولیٹیکل تنظیمیں، اور اسی طرح شاید اکثر بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، آرمی، میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ وہی ہیں کہ جو مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، لبرل بھی رہنا چاہتے ہیں، یعنی مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، سیکولر بھی رہنا چاہتے ہیں. تو ان کے پاس جو آئیڈیا ہے نا وہ سعودی عربیہ نہیں بنتا، ان کا آئیڈیل سعودی عربیہ بن نہیں سکتا. پاکستان کی ان انٹلیکچوئلس کا، ان پولیٹیکل پارٹیز اور شخصیات کا آئیڈیل بن نہیں سکتا سعودی عربیہ، مصر یا کوئی اور ملک آپ عالم اسلام میں دیکھنا چاہیں، نہیں ہو سکتا. یہ گھوم پھر کے پہنچتے ہیں ترکی کے پاس، کہ بھائی اسلام کی بنیاد پر الیکشن لڑتے ہیں. پتا ہے آپ کو اخوان کا, یعنی اخوان کا ایک گروپ ہے حزب توسعہ و عدالت کی جو بنائی ہوئی ہے رجب طیب اردوغان نے, یہ اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہے. 80 ممالک میں ان کی شاخیں, 80 ممالک میں اخوان کی شاخیں, پاکستان, افغانستان, ہند اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور یہ سب تو شامل ہیں, یورپ کے اندر ان کی شاخیں. تو اخوان المسلمین کا ایک گروپ اس نام سے کام کر رہا ہے یہاں پر, جس کو آپ رجب طیب اردوغان کہتے ہیں. اب وہ جو انہوں نے اسلام کی صورت پیش کی وہ کامیاب بھی ہو گئی, اس نے الیکشن میں حصہ لیا, الیکشن جیت بھی لیے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے, آہستہ آہستہ نہ سے پارلیمنٹ کا, ابھی انہوں نے گورنمنٹ بھی بنا لیا, اس حد تک وہ کامیاب ہو گئے. تو جب ترکی کو وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں اور ساری پوسٹیں بھی مل جاتی ہیں, حکومت بھی بنا لیتے ہیں اور دنیا راضی بھی ہو جاتی ہے, اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس میں دنیا راضی بھی رہتی ہے, یورپ کو بھی برا نہیں لگ رہا, اسلامی ممالک بھی آہستہ آہستہ رجوع کرتے ہیں, تو پھر ان سب کو گھوم پھر کے جو ہے نا وہ ترکی اپنا آئیڈیل نظر آنے لگتا ہے. یار یہ ملک جو ہے نا وہ آئیڈیل بنتا ہے, کیونکہ آبادی کے اعتبار سے وہ اسلامی ممالک میں تقریباً تمام اسلامی ممالک سے زیادہ ہے, یعنی ہمارے بعد, ہم سے اوپر نہیں ہے, لیکن بقیہ جتنے بھی خطے میں علاقے کے اندر ممالک ہیں سب سے زیادہ اس کی آبادی ہے. رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, بارڈرس کے لحاظ سے بہت وسیع ہے, یورپ سے کہاں بارڈر لگتی ہے, ایشیا سے لگتی ہے, افریقہ سے لگتی ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ جگہ پر واقع ہے. تو اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو نظام یا سسٹم ترکی نے پیش کیا ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے, وہ ایک آئیڈیل ہے سسٹم کے جسے ہم اپنا سکتے ہیں, یہ نظر آتا ہے ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے مشرف صاحب کو, ہمارے یہاں سب کو. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ رجب طیب اردوغان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمال پاشا تھا ترک کا نام بھی لے لیتے ہیں, کہ وہ بھی, جبکہ وہ آدمی تھا کہ اس نے سیدھا خنجر گھونپا ہے عالم اسلام میں, سب سے پہلا خنجر اس نے گھونپا ہے. تو یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد یہ سارا سسٹم جو چینج ہوا, اور وہ پھر ہم تو ترکی کو اسلامی دائروں سے نکلا ہوا سمجھتے ہیں, کہ جس نے آخری وقت تھا کہ جب وہ نماز پر اور قرآن پر آ گئے تھے کہ وہ قرآن بھی عربی ختم کر دیں گے, نماز کی بھی عربی ختم کر دیں گے, بات یہاں تک پہنچ گئی تھی رجب, یعنی جب وہ کمال مصطفیٰ کمال پاشا تھا ترک تھا, وہ تو آہستہ آہستہ کہاں پہنچ کے واپس پلٹایا اس کو, ورنہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا تھا وہ. اب جو اس وقت موجودہ کردار ہے, آپ نے تو ماضی بات کی تھی لیکن میں بھی موجودہ کردار پر آ جاتا ہوں ترکی کے, اب وہ آپ کے سامنے ہے. بہت بری طریقے سے اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا اس خطے میں آخری سال, یہ جو آخری سال گزرا ہے, رجب طیب اردوغان جو عالم اسلام کا اچھا چہرہ بن کے سامنے آیا, اچھا لیڈر بن کے سامنے آیا, اسرائیل کو ڈانٹ دیا اس نے, پتا نا شمعون پیرس کو ڈانٹ دیا تھا اس نے, اس کے بچوں کا قاتل کہا, مشہور ہو گیا تھا کہ ٹینکوں پر بیٹھ کر آئے تم اور آگے تم نے بچوں کا قتل عام کیا ہے غزہ کے اندر, یہ جملہ اس نے کہا اور اٹھ گیا وہاں سے, مشہور ہو گیا کہ ڈانٹ دیا اس کو, بڑا استقبال ہوا اس کا جب وہ ایئرپورٹ پر آیا, کہ یہ ابھی شمعون پیرس کو ڈانٹ کے آ رہا ہے. دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا شمعون پیرس کو ٹیچ سر کہتے ہیں, اوباما جیسے آدمی اور بش جیسے لوگ شمعون پیرس کو سر کے عنوان سے پکارتے ہیں, پہلے اس کو پکارتے تھے علی شارون کو بغیر ابھی تک پتہ نہیں اب زندہ دفنا دیا اس کو, ابھی تک یہیں پتہ نہیں ہے مجھے, مصنوعی سانس پہ رکھا ہوا تھا شاید, دفنا دیا اس کو. تو اس کے بعد اس سر کا لقب اس کو دیا ہوا ہے شمعون پیرس کو, بہت بڑا آدمی, اس کو ڈانٹ دیا رجب طیب اردوغان نے, بڑی حیثیت بن گئی, لیڈر بن گیا علم اسلام کا. لیکن آنے کے بعد شام کے مسئلے پر ایسا اس نے پلٹا کھایا, بالکل ہی بچھا دیا اپنے آپ کو, جو چاہیے لو, جو چاہو جو کہو, بس مجھے جو ہے نا میری حکومت باقی رہا, میں جتنا ہو سکتا ہے نا آہستہ آہستہ اگر شام اگر قبضہ ہو جائے تو مجھے بھی شام کو کچھ حصہ دے دینا, یعنی اس لالچ میں آ گیا, شام کو کچھ حصہ مجھے مل جائے, فلاں جگہ علاقہ مجھے کچھ مل جائے, اس طرح کی باتیں شروع کر دیں میڈیا پر. اگر اپنی تقریروں میں جو تنظیمی تقریریں کی اس میں ساری باتیں عام کی ہیں, اس نے بھی اور اس کے وزیر خارجہ نے بھی, وہ ذرا زیادہ خبیث ہے ان کا جو وزیر خارجہ داؤد اوغلو, داؤد اوغلو ہے نا, وہ زیادہ خبیث ہے. پر اب مسئلہ یہ تھا کہ پھر چہرہ برا ہو ہی رہا تھا, سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, ترکی کا رابطہ کو پتہ, قطر سے بہت اچھا ہو گیا, سعودی سے بہت اچھا ہو گیا, امریکہ سے ہو گیا, اسرائیل سے ہو گیا, اور سب مل کے کام کر رہے تھے کہ اخوان کی حکومت گرا دی گئی مصر میں. یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا, یہاں سے پھر دوبارہ اس نے کہا لو بھائی, یعنی اس کو خوف اپنی حکومت کا ہو گیا, یہ نہیں کہ اس کو بہت برا لگا کہ مرسی کی حکومت گرا دی گئی مصر میں, اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ میری حکومت گرا دی جائے گی یہاں پہ, اگر میں نے وہاں آرمی کو قبول کر لیا تو ہماری تو پہلے ترکی میں ہوگا تھا 50-60 سال آرمی نے حکومت کی ہے. تو اس نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے کہ میرے یہاں بھی دوبارہ واپس فوج آ جائے گی, یہ اس کو خطرہ ہوا. اور اس نے جو ہے نا بہت سخت ریئیکشن دکھایا, کیوں گورنمنٹ گرائی گئی ہے, پہلے اس نے سعودیہ کے خلاف ریئیکشن لیا, پھر اس نے قطر کے لیے لیا, پھر آہستہ آہستہ مصر کے خلاف اپنا سفیر واپس بلا لیا, یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا مصر کے خلاف کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شام کے موضوع پر اس کا موقف ابھی تک نیچے نہیں آیا, تھوڑا عرصے کے لیے یہ بہتر ہوا تھا لیکن اب دوبارہ سے شام کی اسی طرح سے. ہاں اب یہ ہو گیا کہ عوامی, پہلے عوام بھی مجاہدین, نام نہاد مجاہدین بھی یہیں سے داخل ہوتے تھے, اب وہ اس نے پابندی لگا دی, لیکن اسلحہ سارا ابھی بھی ترکی کے راستے سے, خصوصاً جب شام کا الحمدللہ لبنان کا بارڈر, شام لبنان کا بارڈر بند ہو گیا, جب سے وہاں پر ان کے لیے مشکلات ہوئی تو اب انہوں نے ترکی کا راستہ فل فلیش حوالے کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں سے جائے گا. اردن اور عراق کے بارڈر سے عوامی طاقت اور یہاں سے جو ہے وہ اسلحے کی سپلائی، تو اس وقت بہت برا کردار ہے اس وقت عالم اسلام میں. میرا خیال ہے کہ اب تو عقل کے ناخن لینے چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی کہ اب تو کھل کے اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اسرائیل سے روابط کی بات کر رہا ہے، کھل کے امریکہ کا اس خطے میں ساتھ دے رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام میں باقاعدہ رول پلے کر رہا ہے، اور اخوان کی حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے ہے، نہ مصر میں کچھ کر سکا نہ آپ کے بنگلہ دیش میں، دھڑا دھڑا پھانسیاں ہو رہی ہیں جماعتیوں کو، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں نا، سب اخوان کے لوگ ہیں نا، کچھ نہیں کر پایا اس خطے کے اندر. یعنی اتنا مفلوج کر دیا اس ایک آدمی کو کہ اب وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے نظریاتی بنیادوں پر پارٹی کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا، وہ ایک ہی اندھا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ ہاں بس شام کی حکومت، بس شار کو گرانا ہے اس طریقے سے. تو اب اس آدمی کو آئیڈیل قرار دے کے یہ لوگ اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. دو ہی آدمی سوال کر رہے ہیں مسلسل، اوکے چلیں شکریہ. تھوڑا سا آواز نہیں آئی.
پاکستان کے اطراف میں جو اسرائیلی نواز حکومت جا رہی ہے جیسا
اسرائیل نواز کہہ رہے ہیں، ایرانی نواز کہہ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے ایران نواز، آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل نواز. خوب عبداللہ، عبداللہ جلدی نہ ہو جائے کیونکہ ابھی دوسرا الیکشن ہونا ہے، جلدی نہ ہو جائے. لیکن میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ عبداللہ عبداللہ صدر نہیں بنے گا، صدر جو ہے وہ اشرف غنی کو ہی بننا ہے کیونکہ وہی امریکہ کا آمی ہے. یہ کہ انہوں نے شو کرنے کے لیے کہ بہت آزادی دے دی ہے ہم نے، الیکشن بڑی آزاد بنیادوں پر ہوا ہے، کہ پختون کے بجائے جو ہے ایک تاجک الیکشن میں کامیاب ہو گیا، طالبان بھائی کے مخالف تھے الیکشن کی، اس کے باوجود ہی پختون اور سب نے مل کے الیکشن میں حصہ لیا، پہلے نمبر پر عبداللہ عبداللہ آ گیا. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بقیہ سب کے سب پختون تھے، جتنے بھی کھڑے تھے سب پختون تھے، صرف یہ ایک ہی تو تاجک تھا، بقیہ آپ دیکھیں اشرف غنی تھا زلمے تیسرے نمبر پہ ہیں، نہیں زلمے خلیزاد سفیر تھا امریکہ، یار وہ نہیں، ہاں زلمے رسول نہیں، رسول زلمے رسول اسی طرح کا نام ہے، ٹھیک ہے. تیسرا عرب رسول سیاف، اس کے بعد پھر ایک اور، پانچ آدمی چھ آدمی پختون کھڑے تھے، ایک تاجک کھڑا تھا، ان کے سارے ووٹ آپس میں تقسیم ہو گئے، ہونے ہی تھے، جب چھ پختون تھے تو ان کے آپس میں تقسیم ہو گئے ووٹ، ووٹ تقسیم ہوئے، تاجک وہاں پر کوئی دوسرا نہیں آیا، اتفاق سے وہ جیت گیا. یعنی اس کو آپ شمالی اتحاد کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دوستم نے وہاں سیاست کی ہے، تھوڑی بہت گڑبڑ کی ہے، لیکن بہر وہ اتنا بڑا یا اتنا اثر انداز ہو نہیں سکا، اور تاجک جیت گیا یا عبداللہ عبداللہ جیت گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اب دوسرے مرحلے میں مطلب یہ کہ دو ہی آدمی الیکشن لڑیں گے، اب جو دو ہی آدمی الیکشن لڑیں گے تو بھائی سمجھنے والی بات ہے کہ اب سارا پختون ووٹ جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا ایک ہی پختون کو جائے گا نا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ عبداللہ کو حکومت بنانی، لیکن بہرحال ابھی الیکشن میں تھوڑا ٹائم، بہت محنت ہے، بہت جدوجہد ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جہاں تک بات رہی اسرائیل نواز، یہ بہت مشکل کام ہے، وہاں پر کوئی افغانستان میں ایسی کوئی حکومت آئے گی جو اسرائیل پرست ہو، امریکہ پرست ہو، رشین پرست ہو، یہ بہت مشکل کام ہے. ابھی مقابلہ جانا وہ یہی ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یا پاکستان کے حامی ہوں گے یا ایران کے حامی ہوں گے. پاکستان کے حامی ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستان ہے، اس کے پیچھے سعودی عربیہ ہے، اور شاید اس کے پیچھے کہیں جا کے امریکہ بھی ہے، اس طرح کے لوگ کامیاب ہوں گے، یا پھر وہاں پر وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو امریکہ ایران نواز کہلاتے ہیں. ان دو کے درمیان ہی وہاں پر جنگ چل رہی ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہاں پر وہ بہت مشکل کام ہے، بہت محنت ہو رہی ہے، بہت کام ہو رہا ہے، بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر سارا پتہ آپ کو ایران بنا رہا ہے، ان کے روڈوں سے لے کر ان کے اسکولوں سے لے کر ان کے ڈیم سے لے کر ان کی پلوں سے لے کر ہر چیز اس وقت ایران کے ہاتھ میں، سب بغیر کسی یعنی تبادلہ نہیں ہے کہ اتنا دو گے تو اتنا لے کریں گے، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ خود ایران اس بنیاد پہ کہ ایک ملک اسٹیبل ہو جائے، پڑوسی ہے ہمارا، اسٹیبل ہو جائے گا تو خود بخود منشیات کم ہو جائیں گی، منشیات کم ہو جائیں گی، خود بخود اغوا کم ہو جائیں گی، خود بخود دھماکے کم ہو جائیں گے، تو جیسے افراتفری کم ہوگی، ان کے یہاں سے امنیت کم ہوگی، امنیت بڑھے گی، تو یہ لوگ ادھر ادھر ملکوں میں ہجرت نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں. یعنی اس وجہ سے بھی اس ملک کو جو ہے نا اسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ تعلیم اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھولے جائیں. تو سارا انفراسٹرکچر ایران کے ہاتھ میں اس وقت، وہاں چاہے پختون علاقوں کا، چاہے وہ ہزارہ علاقوں کا، چاہے وہ تاجک اور ازبک علاقوں کا، سارا سارا. لیکن بہر اس کے اثرات ابھی نہیں، بعد میں کبھی اور کسی اور وقت نظر آئیں گے، ابھی صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ اس طرح سے، امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ شو ہو کہ جیسے جو ہے نا وہ اتنی آزادی ہے، افغانستان کو اتنی بند جگہ نہیں ہے، بڑا آزاد علاقہ، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ وہاں پر ہوا، ایک طرح سے کامیابی بھی ہے. کامیابی میں جو میں دیکھتا ہوں وہ صرف ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ بائیں کے بائیکاٹ کیا تھا طالبان نے الیکشن کا اور ڈرا دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ہمارے علاقوں کے اندر اگر آئے, آپ نے یہاں پر سینٹرز بنائے اور یہاں پر پولنگ ہوئی تو اتنے دھماکے ہوں گے, اتنے لوگ مریں گے, آپ یاد رکھیں. اس کے باوجود بھی پورے افغانستان کے اندر, حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ خراب علاقہ ہے جس کو آپ درخشاں صوبہ کے نام سے جانتے ہیں, کہ جو گڑھ ہے ان کا, ان کا گڑھ ہے, ان کی تربیت گاہ ہے, ان کا مرکز ہے, ہر چیز وہ درخشاں صوبہ ہے, وہاں پر بھی پولنگ ہوئی ہے, وہاں پر بھی لوگوں نے الیکشن میں شرکت کی ہے. تو یہ بہت بڑی, اس لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے کام کیا. لیکن بات یہی ہے کہ بھائی اگر وہ الیکشن کے اندر جانا وہ کسی پختون نے, اور پختون جو ہے وہ امید ہے کہ پاکستان نواز ہی ہوگا, امریکہ نواز ہی ہوگا کہ جو جیتے گا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سعودی عربیہ, پورے قضیے کو سمجھتے ہیں پھر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر یہ کہیں آ گئی بات. تو سعودی عربیہ کا پورا قضیہ کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس ہو چکا ہے کہ 100 سالہ شہنشاہیت ہے, طے پایا ہوا ہے اس طرح سے ہماری, یعنی طے پایا ہوا ہے کہ اس طرح سے ایک صحابہ ان کی اولادیں جو ہے نا وہ مسلسل الیکشنز میں مسلسل بادشاہتیں لیتی رہی ہیں, اور وہ تسلسل کے ساتھ جاری, آج تک اس میں رکھنا نہیں پڑ پایا. بھائی کے بعد ایک اور 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 بھائی کے بعد سارے بھائی, ابھی تک بھائی یعنی ایک ہی آدمی کی اولادیں چلی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کمال ہے واقعی, کتنی اولادیں ایک آدمی کے پاس کہ اس کے بھائی چلے جا رہے ہیں. ابھی تو بھائی کے بچوں کی باری نہیں آئی ہے. اچھا وہ سب بھی بھائیوں سے بوڑھے ہیں, یعنی اکثر بھائیوں کی اولادیں ایسی ہیں جو نئے بھائیوں سے بوڑھے ہیں, یعنی مطلب سے زیادہ شاید بڑا ہے ایسا بندر, اور مطلب کو بھی آنا ہے, وہ بھائی ہے, لیکن بندر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے عمر کے لحاظ سے, وہ مر جائے گا, میری باری کب آئے گی؟ یعنی بھائیوں کی بچوں کی باریاں تو بھی آئی نہیں ہیں, ابھی ساری بھائیوں کی باریاں چل رہی ہیں, پھر ان کے بچوں کی باریاں آنا شروع ہو جائیں گی. بہرحال اب مسئلہ ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ سعودی عربیہ کے سسٹم سے امریکہ کو بہت گالیاں پڑتی ہیں کہ تم ایک ایسی حکومت کے حامی ہو اس خطے کے اندر جو 100% ڈکٹیٹر ہے, پھر تم کیوں کہتے ہو جمہوریت, کیوں کہتے ہو ڈیموکریسی, کیوں نہ شام کے پیچھے پڑ گئے ہو, کیوں مختلف ممالک میں پیچھے پڑ جاتے ہو وہاں پہ, جبکہ یہاں پر بادشاہت ہے تم اس کے ساتھ ہو, تم سنی سرپرست ہو تم اس کے. یہ بہت ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, اپنی میڈیا کا پیٹ تو بھرنا ہے نا, کوئی نہ کوئی جھوٹ. اس لیے ایک نئی سازش اس علاقے کے اندر کافی عرصے سے ہوئی ہوئی ہے, وہ یہ تھی کہ شاید بھائیوں کی باری ختم ہو جائے گی اور بچوں کی باری آ جائے گی, اور اس میں سب سے پہلے پہلا بچہ جو بغاوت کر کے بیٹھے گا وہ بندر میں سلطان ہوگا. یہ وہ بات تھی جو ڈیسائیڈڈ تھی, اس کی پرورش ہوئی اسی طرح سے. 22 سال تک اس کو امریکہ میں رکھا گیا تھا, آتے کے ساتھ ہی امریکہ سے واپس آتا ہے تو آ کے پوسٹ لے لیتا ہے. 22 سال اس کی, آپ کو اگر اندازہ ہو اس کے کاموں کا کہ 22 سال میں اس نے کیا کچھ کیا ہے, تو اسامہ بن لادن یعنی القاعدہ سے لے کر اور آج تک کی تمام جہادی نام نہاد جہادی تکفیری طاقتیں سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وہ اس میں خطرہ بن چکا ہے, جیسے وہ بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے, خود سعودی بادشاہت کے لیے وہ خطرہ بنا ہوا تھا. امکان یہ تھا کہ جتنے ٹیررسٹ اس نے دنیا میں پال لی ہیں, اتنا بڑا پریشر گروپ ہے کہ اگر بات نہیں مانی گئی اس کی تو وہ بدماشی سے بات منوا لے گا سعودی عربیہ کے اندر, یعنی یہاں تک بات میڈیا میں آئی ہوئی ہے. تو وہ اس حد تک آگے چلا گیا تھا. وہاں کے حالات بہت جلدی بہت خراب ہونے والے ہیں, سعودی عربیہ کے حالات بہت جلدی بہت خراب ہونے والے ہیں. وہاں آپس میں ہی بندر بانٹ ہونے والی ہے, ایک دوسرے کو خود ہی وہ سر توڑیں گے. اسلحہ انہوں نے بھر لیا ہے, بظاہر تو اسلحہ بھرا ہے کہ ہم پر ایران کا خطرہ ہے, ہمیں یمن کا خطرہ ہے, ہمیں بحرین کا خطرہ ہے, بظاہر یہ باتیں کر رہے ہیں. اس لیے اسلحہ بھر لیا ہے, اس سے ہماری فوجیں لے کے جا رہے ہیں, ہم سے اسلحہ خرید رہے ہیں, دنیا سے اسلحہ خرید رہے ہیں, یہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی امریکن چھوڑ کے جانے والے ہیں ہم کو, جب چلے جائیں گے امریکن تو خطرہ ہو جائے گا, یمنی ہم پر حملہ کر دے گا, ادھر سے بحرین حملہ کر دے گا, ادھر سے شیعہ جو ہیں وہ جو ان کے اپنے مشرقی علاقے ہیں وہاں سے شیعہ حملہ کر دیں گے, تو ہم خطرے میں. اس لیے پوری دنیا سے معاہدے کرنے پر آ گئے کہ ہمیں اسلحہ دیا جائے, ہمیں فوجیں دی جائیں, ہمیں فلاں دیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ داخلی انتشار کا شکار ہو گئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اس طریقے سے جس طرح دہشت گرد گروہ پالے بندر میں سلطان نے, یہ سارے کے سارے ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں. یہ جیسے واپس پلٹتے ہیں تو جہاں یہ جو حرکت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے, 40 سال 30 سال ہمارے سامنے کہ ان کو پالا گیا تھا, پھر کیا کیا انہوں نے دنیا کے اندر. یہ بات یہ احساس کہیں ان کو ہو چلا ہے. عبداللہ کو دوسرا خطرہ یہ بھی ہے کہ بندر کو اگر لے آئے تو میرا بیٹا نہیں آئے گا, اگر اولادوں میں سے کسی کو آنا ہے تو میرے بیٹے کو آنا چاہیے. وہ اپنے بیٹے کے لیے زمین کو فراہم کر رہا ہے اس وقت. اس علاقے کے اندر تیزی سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اپنے بادشاہی نظام میں اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ ہی رہی ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے جگہ کو خالی کر رہے ہیں. امریکی خواہش یہ ہے کہ اگر یہ ختم بھی ہوتا ہے, وہ جو بات چل رہی ہے کہ ان کی بیٹی نے کہہ دیا, عبداللہ کی بیٹی نے کہہ دیا, اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں, بادشاہی بہت سارے نظام سسٹم سے نکلے ہوئے بچے ہیں, ان کی اولادیں باہر جا کے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی شاید اگر بہت جلدی نہیں, 2-3 سال میں نہیں, لیکن آئندہ 10-12 سالوں کے اندر وہاں پر ایک جمہوری عمل جانا اس کا امکان قوی ہے کہ وہ سسٹم ان کو اپنا چینج کرنا پڑے گا. بادشاہی نظام اتنے ہی اختیارات رکھے گی جتنے انگلینڈ میں بادشاہی نظام کو انہوں نے اختیارات دیے ہیں، اس سے بہت کم کر کے جمہوری حکومت ان کو لانی پڑیں گی، اور اس کے لیے انہوں نے ہمارا ابھی سے زمینہ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، امریکنز بھی کر رہے ہیں، اور بات یہ کہ جو داخلی اس وقت مشکلات اٹھی ہوئی ہیں ان کو دبانے کا بھی ان کے پاس یہی طریقہ ہے، جمہوریت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اظہار رائے کا کوئی ایشو نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، خواتین کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، گاڑیاں نہیں چلانے دے رہا، یہ تو ایک ایشو ہے نا، ویسے سارے حقوقوں میں غصب ہیں، اسی طرح سے کھلی آزادی ہے، باہر والوں کو جو چاہیں کریں، اندر والوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، پھر ٹیلنٹ اندر نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ابھی بھی لاکھوں لوگ باہر سے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، یعنی اوپر سے لے کر اور نیچے تک، یعنی آرمی سے لے کر انٹیلیجنس نظام سے لے کر اور نیچے تک تمام سسٹمز جو ہے نا وہ باہر والوں کے ہاتھ میں، تو وہ تنگ آ گئے ان تمام چیزوں سے، ملک کے پیٹرول بھی کم ہو رہا ہے، ایسے ایسے اس کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی، جب پیٹرول نہیں بچے گا کون پوچھے گا ان لوگوں کو کیا تھے اور کیا نہیں تھے تم، تو بات یہ ہے کہ وہ سسٹم کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو ایک کھچڑی سی پک رہی ہے اس وقت، امید ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مرتے ہی، عبداللہ کے مرتے ہی، اس لیے عبداللہ کو نہیں مرنے دیا جا رہا، دیکھیں آپ اس نے ایک اپنا نائب بنایا جس کو آپ کہتے ہیں ولی عہد، وہ مر گیا، اس نے ایک اور اپنا ولی عہد بنایا وہ مر گیا، یعنی دو ولی عہد مر گئے، لیکن یہ خود نہیں مر رہے، میرا خیال ہے کہ یہ خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو مرنے نہیں دیا جا رہا، ان کو مصنوعی سانسیں دی جاتی ہیں، ان کو زندہ کر لیا جاتا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کی موجودگی میں سیٹلمنٹ اس طرح کی ہو جائے کہ بعد میں خانہ جنگی سے بچ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہونی ہے، ایک دوسرے کو یہ ماریں گے، گولیاں چلائیں گے ایک دوسرے پر، گروپ بن جائیں گے، تقسیم ہو جائے گا، ملک تقسیم ہونے کا خطرہ ہے، کئی حصوں میں بٹنے کا خطرہ ہے، لیکن یہ آپ کے لیے مفید نہیں، یہ آخری بات ہو سکتا ہے آپ کے نظریات کے خلاف ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تقسیم آپ کے حق میں نہیں جائے گی، اس طرح سے مختلف گروپ مختلف علاقے سنبھالنے یہ آپ کے حق میں نہیں جائیں گے، ابھی یہ لوگ جب ایک حکومت کے اندر میں ہیں تب بھی کوئی جواب دہ ہوتا ہے، کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو کوئی جواب دہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر ان کو اپنا فیس سیونگ کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر گروپس ہو جائیں گے نا تو پھر نہیں پتہ کس کے پاس کیا چیز ہوگی، نہیں پتہ کون کیا گروپ چلا رہا ہوگا، اس وقت ہی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، زیادہ نقصان دہ ہو جائیں گے، ہمارے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہ کہ اسٹیبل رہیں لیکن ان کو عقل آ جائے، اور یہ عالم اسلام میں نفاق کے بجائے جب باقاعدہ اس کے وفاق پر کام کریں، اس کو ملانے پر کام کریں، یہ ہماری دعا ہے اس جگہ کے لیے بھی، درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم، بالکل الیکشن ہوتے ہیں، 30% بہت بڑی طاقت ہے، ابھی بھی آپ اپنے علاقوں میں بہت آزاد ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ مدینے میں چھپ کے پڑھتے ہیں، مکے میں چھپ کے پڑھتے ہیں، ریاض میں چھپ کے پڑھتے ہیں، لیکن قطیف میں ایسا نہیں ہوتا، دہران میں ایسا نہیں ہوتا، دمام میں ایسا نہیں ہوتا، تبوک میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر آزادی ہوتی ہے، وہاں پر جلوس نکلتے ہیں، وہاں پر آپ کا جمعہ ہوتا ہے، وہاں پر کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے، بہت آزاد ہیں، آپ نے جب سے قیام کیا ہے ان کے خلاف، انہوں نے پریشر بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو خطرہ یہ تھا کہ آپ بحرین نہ نکل جائیں، آپ کے مجاہدین یہاں سے بحرین نہ جانا شروع کر دیں اور وہاں جا کے بڑی طاقت نہ بن جائیں، یا بحرین سے لوگ یہاں آ کے نہ چھپنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ سارے رشتہ دار ہیں آپس میں، سارا بحرینی شیعہ، سارے سعودیہ کے مشرقی علاقوں کے شیعوں کے رشتہ دار ہیں آپس میں، سارے خاندان ایک ہیں، یہ تو ایک ہی تھا ملک، ایک ہی تھا، دونوں جگہوں پر ایران کی حکومت تھی، بحرین بھی ایران کے ہاتھ میں تھا، مشرقی سعودی عربیہ بھی ایران کے پاس تھا، یہ ایک ہی خاندان تھا سارا، یہ سب کے سب ایک ہی ملک کے انڈر میں تھا، وہ ایران تھا، یہ 100 سال، میں 150 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی 100-150 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ہوا ہے کہ بحرین آپ کے ہاتھ سے ابھی 40 سال پہلے گیا، 50 سال پہلے شاہ کے زمانے میں بحرین آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے، کویت کا علاقہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہے، 100 سال پہلے سعودی عربیہ کے علاقہ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے، اور یہ سب کے سب شیعہ جتنے بھی تھے یہ سب ایران کے انڈر میں ہوا کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ وہاں پر آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو خوف یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت نہ بن جائیں، جس کو وہ لفظ ہلال کہتے ہیں نا، شی چاند، ایک چاند مکمل ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ سب ایک نہ ہو جائیں دوبارہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت آتی ہے، بات یہ کہ آزادی ملتی ہے، تو آپ کا 30% رول ہے، جیسے ابھی ہے پوری دنیا کے اندر، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اس طرح سے وہاں آپ کا ایک رول بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، انقلاب تو نہیں آ سکتا نا، شیعہ انقلاب آ جائے گا سعودی عربیہ میں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیا مطلب، اس کا مطلب ہے کچھ تو کرنا ہے نا، جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ بہترین شکل میں ہوگا، اس وقت بہت کچھ ہے کرنے کے لیے آپ کے پاس، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، رشیا، روس، انڈونیشیا،
آج ادھر کوئی یونین تشکیل دی گئی ہے،
انڈونیشیا عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے، انڈونیشیا کا سر ایشو یہ ہے کہ ایک بات جو بڑی عجیب سی تھی جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلی تھی، مجھے تقریباً 11-12 سال پہلے پتہ چلا کہ ہینری کسنجر جانتے ہیں نا، ہینری کسنجر امریکہ چھوڑ کے انڈونیشیا میں ہیں گزشتہ 20 سال سے۔ یہ مجھے 11 سال پہلے پتہ چلی بات، 12 سال پہلے میں نے یہاں کیا کر رہے ہیں، کہا وہ سوہارتو، اس زمانے میں سوہارتو ہوا کرتا تھا، مجھے یاد شاید سوہارتو ہی ہوتا تھا، نہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہے، اسوارتو یا سوہارتو ایسی بھی چیز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، وہ اس کا مشیر ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی ہینری کسنجر ماویہ دماغ، اگر کچھ تعریف اس کی جا سکتی ہے تو اس زمانے میں، ویتنام کی جنگ کا چیئرمین یعنی چیمپئن، رشیا کے خلاف سر جنگ کا چیمپئن، عالم اسلام کو یعنی واقع حصوں میں تقسیم کرنے والا آدمی، وہ انڈونیشیا میں، وہ بھی سوارتوں کا یا سوارتوں کا مشیر کی حیثیت سے، ہاتھ کلیئر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے انڈونیشیا میں، کیا ہو رہا ہے، کون سی گہری سازشیں ہو رہی ہیں، کون سے جال بچھائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ہینری کسنجر کوئی شریف آدمی نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہو اس جگہ پہ۔ بہرحال نتیجہ اس کا سامنے آ گیا۔ اس طریقے سے اس ملک کی پرورش کی ہے اس نے کہ ابھی تشیع بہت زیادہ نہیں پہنچی ہے، یعنی 1% بھی نہیں ہوگی شیعت، اگر پورے انڈونیشیا کی شیعت دیکھی جائے 1-2% سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں تھا شیعت ہو، 1-2%۔ ٹھیک ہے کہ طالب علموں میں شاید 100 سے زیادہ طالب علم ہوں گے اس کے، ایران کے اندر شیعہ طالب علم جو آئے ہیں دینی تعلیم پڑھنے کے لیے، لیکن تقریباً ہم سب سے ملاقات رہی ہے، اکثر جکارتا کے نہیں ہیں، اکثر مین علاقوں کے نہیں ہیں، شہروں کے نہیں ہیں، مستضعف علاقوں کے، اتنے مستضعف علاقوں کے لوگ ہیں کہ اکثریت نے ہم کو بتایا جب ان سے ملاقات ہوئی، جب کسی موضوع پر بات ہوئی، اکثریت نے ہم کو بتایا کہ بھائی پہلی مرتبہ ان کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ جہاز کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک جگہ سے اڑ کے مسافروں کو دوسری جگہ لے کے جاتی ہے۔ اکثر طالب علموں کو جہاز کے بارے میں نہیں پتہ تھا، وہ جہاز میں بیٹھ کر آئے، جب وہ بیٹھ کر آئے تو پہلی مرتبہ طالب علموں کو پتہ چلا تھا کہ یہ جہاز، اتنا مذاق اڑاتے تھے ان کا، اتنا دیہاتی دماغ تھا بیچاروں کا، بہت دوسرا جو شہر کا لڑکا تھا ایک آدھ وہ ریکارڈ لگاتا تھا ان سب کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ مستضعف علاقوں سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یعنی کوئی شہر ہی نہیں ہے کہ ان سے خطرہ ہو۔ 7-8 سال پہلے قائد کو شہید کر دیا گیا، یعنی انڈونیشیا کی شیعت کا جو قائد وہیں کا مقامی لڑکا بنا تھا اس کو شہید کر دیا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اس کو، کہ واویلا بھی نہیں ہوا اس کو، پامفلیٹ بھی نہیں چھپا، کوئی پوسٹر بھی نہیں آیا، ایک عام سا آدمی بنا کر انہوں نے مار دیا، بقبہ میں تھا وہ، لباس میں تھا، اس پہ وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ 7-8 سال پہلے انڈونیشیا کے اندر انہوں نے اس پودے کو لگنے تو دیا ہے لیکن پنپنے نہیں دے رہے بری طریقے سے، اور اب انہوں نے کانفرنس کر دی جس کی خبر آغا صاحب آپ کو دے رہے ہیں، ابھی اسی ہفتے میں وہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر آئے، اس کا نام ہی کانفرنس کا ہی تھا کہ جو شیعت بڑھتی ہوئی شیعت ہے اس سے عالم اسلام کو کیا خطرات لاحق ہیں، عنوان ہی کانفرنس کا یہ ہے کہ تشیع سے جو خطرات لاحق ہیں عالم اسلام کو، اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، کانفرنس کا ہی عنوان یہ رکھا ہوا، پوری دنیا کا بلا کے تھیسس لکھوا کے لائے تھے لوگ اور جمع کر کر کے اپنے علاقے کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ تشیع بحرین میں کس طرح تباہ کر رہی ہے، لبنان میں کیسے بیڑا غرق کر دیا ہے، شیعوں نے ایران میں کیا کر دیا ہے، تو شیعوں نے افغانستان میں کیا کیا ہے، شیعوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا سے آئے ہوئے اور اپنے اپنے تھیسس پڑھ رہے تھے، وہاں پہ کوئی ایک بھی مخالف نہیں تھا، سارے کے سارے حامی بلائے انہوں نے سارے وہی تھے۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ انڈونیشیا کے اندر کیوں ہینری کسنجر 15-20 سال رہتا ہے، کیونکہ اس نے وہاں کی جڑوں پر کام کیا، اور اس طرح سے یہ تو ایک آدمی جو کھل گیا کیونکہ معروف آدمی تھا گیا ہوا تھا اس علاقے کے اندر، اب آپ کے سامنے انڈونیشیا کے بعد ملائیشیا کا کردار آ رہا ہے، ایسا ایسا نہیں آ رہا، آ رہے نہیں آ رہا، سیم کردار ادا کر رہے ہیں ملائیشینس کے ماتر محمد صاحب، کہ جن کا ہمیں خطرہ، جن سے ہمیں امیدیں یہ تھیں کہ اس طرح کے آدمی نہیں ہوں گے، ان سے زیادہ گھٹیا نکل رہے ہیں وہ، جتنا ہم سوچا کرتے اس سے زیادہ گھٹیا نکل رہا ہے وہ، یعنی اس دفعہ عزاداری کے اوپر پابندی لگائی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے جلوس بند کر دیے، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، وہاں کا لیڈر بھی بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت ایران میں بیٹھا ہوا ہے، جو شیعہ قیادت تھے ان کی، وہ اس وقت ایران میں آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، باقی سارے اس کے ساتھ ہی چھوٹے موٹے تعلق جتنے سب جیل کے اندر ہیں، وہاں کے مقامی شیعوں کو بھی اب اجازت نہیں ہے، مطلب باہر کے شیعہ عزاداری کرنے لگے تھے، پاکستان کے لوگ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے عزاداری کے پروگرامس کرنا شروع کر دیے تھے، سب پہ پابندی لگا دی، اب انہوں نے مقامی لوگوں پہ پابندی لگا دی، اب کوئی آپ کے پاس حسینیہ، کوئی علم، کوئی امام بارگاہ، کوئی مسجد، کچھ بھی نہیں رہے گا وہاں پہ، سب وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ گھناؤنا کام وہ کر چکے ہیں ان تین چار پانچ آبادیوں میں جس کو آپ تھائی لینڈ کہتے ہیں, جس کو آپ تھائی لینڈ میں بہرحال ابھی آپ بہت مضبوط ہیں, بہت مضبوط ہیں. تھائی لینڈ میں شاید ہمارے ہزاروں شیعہ ہیں لیکن وہ بہت گہری بنیادیں رکھی ہیں انہوں نے کہ یہاں سے بھی ختم کر کے سب کو وہابی کیا جائے. اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ صرف وہابی دین پر ہوگا. اسی طریقے سے انہوں نے جال بچھایا فلپائن میں کہ اگر کوئی شیعہ ہوگا یا کوئی مسلمان ہوگا تو وہ وہابی مسلمان اسلام قبول ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے جاپان میں جال بچھایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو یہ اب ان جگہوں پر بھی کام شروع کر دیا. تو یہ سارا جتنا بھی علاقہ بنتا ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کا, یہ سارا کا سارا آہستہ آہستہ جو ہے وہ سعودی اسلام کی طرف, وہابی اسلام کی طرف لے جانا ان کا ہدف ہے. اور اگر یہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی طاقت بنے گی ان کے لیے جو ہمارے لیے بھارت بہت خطرناک ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ان کے اپنے مکر و فریب اور اپنی سازشیں ہیں, لیکن خدا کے اپنے مکر ہیں اور امید ہے کہ خدا کا مکر جو ہے وہ غالب آئے گا انشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. سر کوئی موضوع نہیں رہا تو پاکستان پہ تھوڑی سی بات کر لیں, جو آخری موضوع ہوگا اتنے 10:30 جو ہے وہ ہو چکے. پاکستان جو ہم نے آخری بات ہمیں یاد آ رہا ہے یہاں پر ہم نے کہی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ کون سا ایسا کامن نقطہ ایشو کہ جس پر ISI, پاکستانی آرمی, پاکستانی گورنمنٹ سب متفق ہو جائیں اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں. آرمی کیسے اپنے لوگوں کو بھول گئی, اتنا قتل عام کروایا آرمی کا, فوج کیسے ISI کیسے بھول گئی, اتنے لوگ اٹھائے ہیں انہوں نے, اتنے لوگ مارے ہیں انہوں نے, حکومت یہ سب کیسے ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک نقطہ جو ان کو متحد کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ یہ تھا کہ اس پہ تو سبھی نتیجے پہنچے ہوئے تھے کہ طالبان اب ایک گروپ کا نام نہیں ہے, کسی ایک قیادت کے انڈر میں کسی ایک تحریک کا نام طالبان نہیں ہے, طالبان تقسیم ہے. میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے 22 کے قریب کہا ہے, پہلے 11 تھیں اور 22 کے قریب کہا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سینکڑوں کی بات ہے, سینکڑوں میں طالبان ہیں اس وقت, چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی, چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی, بہت سارے جو دنیا کے انڈر میں کام کر رہی ہیں, مختلف ممالک کے انڈر میں کام کر رہی ہیں وہ الگ, جو شخصیات کے انڈر میں کام کر رہی ہیں اپنے علاقے کے اندر وہ الگ. ممالک پتہ ہے آپ کو پاکستان کے انڈر میں بھی ہوں, پاکستان سے مراد ہماری یہ کہ پاکستان کی حکومت کے انڈر میں الگ ہونی چاہیے, پاکستان کی ایجنسی کے انڈر میں الگ ہونی چاہیے, پاکستان کی فوج کے انڈر میں الگ ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے پاکستان کی شخصیات یعنی چاہے وہ فضل الرحمان اور سمیع الحق جیسے ہوں یا حمید گل جیسے ہوں, ان کی اپنی اپنی طالبان ہیں. اس کے بعد پھر انڈیا کی طالبان اس میں داخل ہو گئی ہے, اسرائیل کی طالبان اس میں داخل ہو گئی ہے, امریکن طالبان اس کے پاس موجود ہے, افغانستان کی طالبان یہاں پر موجود ہے, یہ بھی آپ کے سامنے. اس کے بعد پھر خود شخصیات کی طالبان الگ ہیں, جو بڑی بڑی شخصیات وہاں پر موجود تھیں انہوں نے اپنی طالبان بنا رکھی ہیں. تو کس طالبان سے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں تو وہ سب چیخ اٹھتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری آبادیوں پر حملہ ہے, سارا کا سارا پٹھان یہ سمجھ کے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے, کیونکہ وہ خود بھی طالبان کے درمیان تفریق فرق کرنا ان کے لیے بھی آسان کام نہیں رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا کون سی طالبان دھماکے کرتی ہے, کون سی طالبان پاکستان مخالف ہے, کون سی طالبان صرف آرمی مخالف ہے, کون سی طالبان صرف فوج کے مخالف ہے, کون سی حکومت کے مخالف ہے, نہیں پتہ چل رہا. کون لوگ ہیں جو افغانستان میں امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, کون ہے جو افغانستان میں انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, آسان نہیں ہے الگ کرنا. وہ طالبان کا نام لیتے ہیں جب یہ حملہ کرتے ہیں, چاہے فوج کرے, چاہے پولیس کرے, چاہے ISI کرے, تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہم پر حملہ ہوا ہے اور مضبوط ہوتے ہیں وہ. تو بھائی ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ ایک بار میز پہ یہ کہا جائے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب جتنی بھی طالبانیں آ رہی ہیں بیٹھتی رہیں, اب جو دھماکے کرتے رہیں ہم ان سے پوچھیں گے آپ نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, اس کا مطلب ایک گروپ الگ ہو گیا, یا آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا, پھر طالبان نے کہنا شروع کر دیا. یہ وہ بات ہے جو میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں آپ ہی کی محفل میں, یہاں بات ہی کر چکا ہوں میں, کہ مجھے اس زمانے میں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ بعد میں یہ آسانی سے جدا جدا کر سکیں, الگ الگ کر سکیں. کہ اب یہ کس نے کیا, تو کہے گا بھائی ہم نے نہیں کیا, یہ فلاں گروپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب تم سمجھاؤ گے یا ہم سمجھائیں؟ نہیں ہم سمجھائیں گے, تم سمجھاؤ, ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے, جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو کہیں گے بھائی ہم سے نہیں مان رہے وہ لوگ, پھر آرمی حملہ کرے گی. اب یہ ہو رہا ہے اور ابھی ہو رہا ہے, یہ بات میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی, ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے, دو مہینے پہلے کی بات ہے, اور ابھی شروع ہو گیا ہے. آرمی نے کہا یا کنٹرول کرو ان سب کو, نہیں کر سکتے تو ہمیں بتاؤ, پھر ہم خود کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں منانے کی کہ سب آ جائیں ایک ہی میز کے اوپر, سب یا فضلہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, یا سب سجنا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, یا سب حقانی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, یا سب فلاں کے پیچھے. اب چار گروپ تو ابھی مصیبت آپس میں لڑ پڑے نا سارے سارے, کس بنیاد پر؟ ایک نے کہا بھائی جنگ بندی رکھنی ہے, ایک نے کہا جنگ بندی نہیں رکھنی ہے, ایک نے کہا بھائی بندے آزاد کر دو, ایک نے بندے آزاد نہیں کرنے, آپس میں لڑ پڑے. تو یہ دوسرا ہدف تھا, پہلا جدا جدا کرنا تھا اور دوسرا پھر ان کو آپس میں وہ بھی ہو گیا. ملا عمر صاحب کود گئے, انہوں نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ سب کے سب ہتھیار پھینک دیں. ہتھیار پھینکنے والے کہ آپس میں نہ ماریں, ایک دوسرے کو ہتھیار پھینک دیں, ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں, کودنا پڑا اس کو. جیسے ایمن الظواہری ابھی شام میں کودا ہے, کیونکہ وہاں داعش اور نصرہ ایک دوسرے کو اتنا کوٹ رہے تھے, 100-100 آدمی روزانہ مار رہے تھے وہ آپس میں. ایمن الظواہری صاحب کا بیان آ گیا کہ بھائی یہ نہیں, ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں, نصرہ کو سمجھایا کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے, القاعدہ کا جز ہے, اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہو. امید ہے انشاءاللہ کہ اگر یہ اسٹیپ گورنمنٹ لے رہی ہے تو اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں کامیاب ہو جائیں, ان کو جدا جدا بھی کریں اور ان کے اندر جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں ان کو تباہ بھی کریں, جو اسرائیل کے لیے, جو انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, جو امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کو توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جو پاکستان پہ واقعی پاکستان میں تباہی مچانا چاہتے ہیں. خدا آرمی کو کامیاب کرے, ایجنسیز کو کامیاب کرے, حکومت کامیاب کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور ان لوگوں کو جدا جدا کر کے, ان کو الگ الگ کر کے, اور ان میں سے جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں ان کو نیست و نابود کریں. ہماری خواہش ہے, لیکن الگ بات ہے کہ ہمارے لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ کا سسٹم خود بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا. مذاکرات کی میز پر آپ اس وقت بیٹھتے کہ جب آپ ان کے ایک ہی گروپ کو پہچانتے ہوتے اور خود توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ان کو. ہماری خواہش یہ تھی, ہم پاکستان کی ایجنسیز کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی آرمی کو کہیں زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں طالبان سے, چاہے طالبان کے جتنے حصے بھی ہوں, ہم اس سے کہیں زیادہ مضبوط سمجھتے تھے آپ کو. آپ کو خود اپنے طور پہ سارے کام کر لینے چاہیے تھے. مجبور ہو کے اس طرح سے ایک غلط طاقت کو, غیر قانونی طاقت کو اس طرح سے حیثیت نہیں دینی چاہیے تھی کہ اپنے مقابلے میں لا کے بیٹھاتے. تمام پارٹیز کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کے مقابلے میں اسی طرح سے کہ بھئی یہ تو دب جاتے ہیں طاقت سے, وہ آپ سے اپنے آپ کو پریشر کروا کے منوا لیں گے, جیسے کہ ہوتا آ رہا ہے, لیکن اب بڑی سطح پر ہوگا, وہ دھماکے بھی کر کے وہ آپ کے ساتھ تیار ہو جائیں گے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا. تو اس لیے بہتر تو یہ تھا کہ آپ جتنا مضبوط ہیں, جتنی آپ کو پوٹینشیل ہے, آپ اسی طرح سے کام کرتے. کئی بار آپ نے اس طرح سے نہیں کیا اور ایک غیر شرعی, غیر قانونی, غیر اخلاقی طاقتوں کو جو ہے نا وہ طاقت قبول کر لیا. نقصان بھی ہوگا, خدا کرے آپ کو فائدہ ہو, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ٹائم اوور. ایک آدھ بات ہو سکتی ہے, وہ تیار ہے وہاں پہ, سب چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, ایک گلاس پانی آ جائے. جی بسم اللہ. نواز شریف اتنا سمجھدار تھا نہیں جتنا یہ ابھی لے کے چل رہا ہے. بہت شکریہ. درود پڑھیں محمد والے محمد. بہت شکریہ. ہماری نگاہ میں ویسے سارے حکمران جو ہیں وہ اپنی پہلے اپنے آپ سے مخلص ہیں, پھر اپنی پارٹیز سے مخلص ہیں, پھر اپنی پارٹیز کے حامیوں سے مخلص ہیں, یہ درجہ ہے. پھر کہیں جا کے پاکستان کی باری آتی ہے, اس کے بعد کہیں جا کے اسلام کی باری آتی ہے. اگر یہ پہلا حصہ توڑ دیں, اپنے لیے کام کرنا ہے بس, بھاڑ میں جائے بقیہ دور, جو جہنم میں جائے, اپنے لیے کرنا ہے. زرداری کمال چیز تھے, اپنے لیے سوچتے تھے بھائی بلاول کا کیا ہوگا بعد میں, اس کو حکمران بنانا, بھاڑ میں جائے بلاول, ابھی جو میں ہوں جو کر ختم کرو, اپنا مفاد, پھر پارٹی کا مفاد, پھر پارٹی کے حامیوں کا مفاد, اس کے بعد پھر کہیں پیسہ. یہ حصار توڑنے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام, بہت ہی مشکل کام. اگر کوئی آ جائے نا, امام کی, رہبر کی, ہماری قیادتوں کی, جو شیعہ قیادت ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری سے شروع کرو نا, پہلے سے نہیں شروع کرو, پہلے اسلام کا مفاد دیکھو, پھر پاکستان کا مفاد دیکھو, پھر اپنے حامیوں کا مفاد دیکھو, پھر پارٹی کا مفاد دیکھو, پھر شخصی مفاد دیکھو اگر دیکھنا ہے تو. بھائی یہ شخصی مفاد معنی نہیں رکھتا, نہیں رکھتا شخصی مفاد, یاد رکھیے گا. زہر قاتل کسی بھی تنظیم کے لیے, کسی بھی سیاست کے لیے. آپ سیاستدان بن گئے, آپ کا بینک بیلنس اچھا ہو گیا, آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی, آپ پارٹی میں آنے سے پہلے, پارٹی کے بعد آپ بہت بن گئے, آپ عہدے سے پہلے, عہدے کے بعد بہت فرق پڑ گیا, بس یہ زہر قاتل ہے. گراف گر تو سکتا ہے آپ کا, لیکن اگر گراف بڑھ رہا ہے نا تو گئے, اب آپ سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں. سیدھی سی بات, سیدھے سیدھے قانون, اسلامی پارٹیز کا قانون بتا رہا ہوں. یہ بہت مشکل ہے اتنے حصاروں کو توڑ سکے. مسئلہ ابھی یہ ہے کہ کسی حد تک ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بھائی پاکستان جو ہے نا باقی رہے گا تو ہماری حکومت چلے گی, تو ہم حکمران بنیں گے, تو ہماری کوئی ویلیو اور حیثیت رہے گی. یہ میرا خیال ہے, یہ ایک بات ہے جو سمجھ میں آ گئی اتنے عرصے کے بعد کہ بھائی اس کو تو بچاؤ, یہ بچے گا تو کچھ کرو گے. اب اس کی بنیاد پر سیاست ہو رہی ہے, اس کی بنیاد پر یہ اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. ایران کو کبھی بھی اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے, کبھی بھی کوئی بھی حکمران قیادت چاہے فوجی ہو, قیادت چاہے حکومتی ہو, انہوں نے ایران کے لیے کبھی خطرہ نہیں دیکھا اپنے آپ کو, نہ شاہ کے زمانے میں نہ انقلاب کے بعد. ہمیشہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اگر پاکستان نے کوئی ظلم کیا بھی ہے تو بھی وہاں سے کوئی بہت برا ریئیکشن نہیں آیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آخری پانچ آدمیوں پر انہوں نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا تھا کہ بھائی تم اپنی بارڈرز کو اتنا لوز کیوں کیے بیٹھے ہو, تمہارے یہاں سے دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے ہمارے خلاف, تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا ہے, لیکن ریئیکشن کو نہیں دکھانا. ابھی بھی یہ مخلص ہو کے چلے جائیں بھائی کہ بہت ایران نقصان کر چکا ہے اپنی پیٹرول کی, اپنا تیل کی جو گیس کی جو پائپ لائن بچھا رہے ہیں, بہت نقصان کر بیٹھے, لیکن پھر وہ راضی ہو جائیں گے, پھر وہ کہیں گے ہاں بھائی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان ابھی اس بلوغ پہ پہنچ نہیں پا رہا کہ بھائی یہ تمہاری اپنی شہر کے حیات بنے گی بعد میں, یہ گیس اتنا زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے. اس لیے وہ پھر کہ بھائی زندہ تو رہے نا برابر میں, پڑوس میں ہے زندہ تو رہے نا یہ لوگ, اس لیے وہ پھر آگے بڑھ جائے گا. بہر ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے وہاں سرتاج عزیز جیسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں, وہ راضی کر لیتے ہیں, تھوڑی باتیں کرتے ہیں, ایرانی بھی راضی ہو جاتے ہیں, اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا. مختلف جگہوں پہ مختلف شخصیات کو اس نے پاکستان سے بھی رابطے کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے, افغانستان سے بھی رابطے کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایران سے بھی, افغانستان سے بھی اور انڈیا سے بھی. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا وہ بھی اس لیے دیکھ رہا ہے کہ بھائی انڈیا اور چائنا, پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر انڈیا ہمارا دشمن ہے تو ہم چائنا کی طرف جایا کرتے تھے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے. اس خطے کے اندر جسے ہم اپنا ایک حامی سمجھتے تھے اپنے بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں, ان دونوں کی دوستی ہو رہی ہے. تیسرا ایران, وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بلاک بناؤ, ایسا بلاک بناؤ کہ جس کے اندر یہ سب سے بڑی طاقت بن جائے گی, رشیا ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو اور ایران ہو, افغانستان کو بھی شامل کر لیں گے. یہ ہمیشہ سے اس طرح کے بلاک کی خواہش رکھتا ہے اور یہ بات کھل کے کرتا ہے. وہ پاکستانی کیا کرتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے اس کے حامی ہوتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ایک آدھ گورنمنٹ ہماری آتی ہے تو الیکشن یہاں پر تبدیلی آتی ہے, دوسری گورنمنٹ مخالف ہو جاتی ہے, اس پورے گروپ کا وہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو ایران جو ہے انڈیا قریب ہو گیا. بھائی ایران انڈیا قریب نہیں ہو گیا, ایران نے یہ طے کیا تھا مل کے کہ اس خطے کو ایک کرو, ہم لوگ ایک طاقت بنے یہاں پر, ہم کیوں خواہ مخواہ کی دشمنی ہے جب نہیں ہے ہمارے درمیان, تو کیوں خواہ مخواہ دشمنی ہم بنا کے رکھیں, اور ان دشمنوں نے ہمیں دیا کیا ہے, ان دشمنوں نے ہمیں دیا کیا ہے, وہ آپس میں ایک ہو گئے. آپ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کن کے درمیان میں ہوئی ہے, مسلمان اور یورپین کے درمیان میں ہوئی ہے کیا بھائی؟ پہلی جنگ عظیم بھی یورپ کی اپنی تھی, دوسری جنگ عظیم بھی یورپ کی اپنی تھی, وہ سب کے سب آ کے بیٹھ گئے, نہ صرف بیٹھ گئے متحد ہو گئے, نہ صرف متحد ہو گئے پاسپورٹ ختم ہو گئے, آئی ڈی کارڈز پر گھوم رہے ہیں پورے یورپ میں, یورپین بنائی نا 28 ملک ہو گئے, اور کیا چاہیے آپ کو, آہستہ آہستہ سارے ملکوں کو ملا لیں گے وہ. تو وہ کہ جو دو جنگ عظیموں کروڑوں لوگوں کو مار دیتے ہیں, کروڑوں لوگوں کو, مبالغہ نہیں کر رہا میں, پہلی دوسری جنگ عظیم کروڑوں لوگ مرے, اور وہ سب کے سب جو ہے وہ مفادات اپنے وسیع تر مفادات کے لیے ہو رہے ہیں. اس خطے کے اندر ہم خواہ مخواہ لڑائی کرتے رہے دوسرے سے, یہی کہتے رہے میزائل بناؤ اس کے لیے, یہی کہتے رہے ایٹم بناؤ اس کے لیے, تیاری کرو اس کے لیے, کیا ہو. بہرحال اس طرح کی ایک بات ہے جو مسلسل احمد نژاد کے زمانے میں زیادہ اوپر آئی, اس نے کوشش کی ہے کہ سمجھانے کی کوشش کرے. نواز شریف اس زمانے میں بہت زیادہ, شہباز شریف بہت زیادہ آنا جانا کرتے رہے, ان کی سمجھ میں شاید کوئی بات آ گئی ہو. بہرحال کوئی بہت, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کوئی عقلمند آدمی نہیں ہے, لیکن جس طرح کے اسٹیپ اٹھا رہا ہے یہ بہت اچھے اسٹیپس ہیں, اگر واقعی سمجھ گیا ہے ان باتوں کو کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, اگر صرف اپنی سیٹی کے چکر میں ہے ابھی تک تو پھر کوئی بہت بڑا مستقبل میں نتیجہ نہیں نکلنے والا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات.